يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اسے بھی سچا جاننے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اس پر اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیج دیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا امر ہو کر ہی رہنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتے اور اس کے سوا جسے چاہیں بخش دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ عز و جل یہود و نصارہ کو حکم دیتے ہیں کہ میں نے اپنی زبردست کتاب اپنے بہترین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل فرمائی ہے، جس میں خود تمہاری اپنی کتاب کی تصدیق بھی ہے۔ اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہاری صورتیں مسخ کر دیں، یعنی منہ الٹے کر دیں، آنکھیں بجائے ادھر کے ادھر ہو جائیں، یا یہ مطلب کہ تمہارے چہرے مٹا دیں، آنکھیں کان ناک سب مٹ جائیں، پھر یہ مسخ چہرہ بھی الٹا ہو جائے۔ یہ عذاب ان کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ یہ بھی حق سے ہٹ کر باطل کی طرف، ہدایت سے پھر کر ضلالت کی جانب بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں دھمکاتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح تمہارا منہ الٹ دوں گا تاکہ تمہیں پچھلے پیروں چلنا پڑے، تمہاری آنکھیں گدی کی طرف کر دوں گا۔ اور اسی جیسی تفسیر بعض نے انا جعلنا فی عناقہم کی آیت میں بھی کی ہے۔ غرض یہ بری مثال ان کی گمراہی اور ہدایت سے دور پڑ جانے کی بیان ہوئی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں سچ مچ حق کے راستے سے دھکیل دیں اور گمراہی کی طرف متوجہ کر دیں، ہم تمہیں کافر بنا دیں اور تمہارے چہرے بندروں جیسے کر دیں۔ ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوٹا دینا یہ تھا کہ ارض حجاز سے بلاد شام میں پہنچا دیا۔ یہ بھی مذکور ہے کہ اسی آیت کو سن کر کعب الاحبار رحمہ اللہ مشرف اسلام ہوئے تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے کہ ہفتے والوں پر ہم نے لعنت نازل کی، یعنی جن لوگوں نے ہفتے والے دن حیلے کر کے شکار کھیلا حالانکہ انہیں اس کام سے ممانعت کر دی گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ ان کا مفصل واقعہ سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، اللہ کے کام پورے ہو کر ہی رہتے ہیں، وہ جب کوئی حکم کر دے تو کوئی نہیں جو اللہ کی مخالفت یا ممانعت کر سکے۔ پھر آگے خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کے گناہ کو نہیں بخشتے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ مشرک ہو اس پر بخشش کے دروازے بند ہیں۔ اس جرم کے سوا اور گناہوں کو خواہ وہ کیسے ہی ہوں جس کے چاہے بخش دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں، ہم یہاں بقدر آسانی ذکر کرتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دیں مگر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مرا اور وہ جس نے کسی ایماندار کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندے، تو جب تک میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے نیک امید رکھے گا، میں بھی جو تقصیریں تیری ہیں انہیں معاف فرماتا رہوں گا۔ اے میرے بندے، اگر تو ساری زمین بھر کر خطائیں لے کر میرے پاس آئے گا تو میں کل زمین کے بھرنے جتنی مغفرت لے کر تجھ سے ملوں گا، بشرطیے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے پھر اسی پر اس کا انتقال ہو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اگرچہ اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو، رسول اللہ نے فرمایا، گو اس نے زنا کاری اور چوری بھی کی ہو۔ تین مرتبہ یہی سوال و جواب ہوا۔ چوتھے سوال پر رسول اللہ نے فرمایا، گو ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو۔ بس ابو ذر رضی اللہ عنہ وہاں سے اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے کہ گو ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو۔ اور اس کے بعد بھی جب کبھی آپ یہ حدیث بیان فرماتے یہ جملہ ضرور کہتے. یہ حدیث دوسری سند سے قدر زیادتی کے ساتھ بھی مروی ہے. اس میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے میدان میں چلا جا رہا تھا، احد پہاڑ کی طرف ہماری نگاہیں تھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول. رسول اللہ نے فرمایا، سنو، میرے پاس اگر اس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں نہ چاہوں گا کہ تیسری شام کو اس میں سے کچھ بھی باقی رہ جائے بجز اس دینار کے جسے میں قرض چکانے کے لیے رکھ لوں. باقی تمام مال میں اس طرح اور اس طرح اللہ کی راہ کے بندوں کو دے ڈالوں گا. اور رسول اللہ نے دائیں بائیں اور سامنے لپیں پھینکیں. پھر کچھ دیر ہم چلتے رہے جو رسول اللہ نے مجھے پکارا اور فرمایا، جن کے پاس یہاں زیادتی ہے وہی وہاں کمی والے ہوں گے، یعنی دنیا میں جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوگا وہ قیامت کے دن کم مال والے ہوں گے، مگر جو اس طرح اور اس طرح کرے. اور آپ نے اپنے دائیں سامنے اور بائیں طرف لپیں بھر کر دیتے ہوں اس طرح اشارہ کیا. پھر کچھ دیر چلنے کے بعد فرمایا، ابو ذر، میں ابھی آتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو. رسول اللہ تشریف لے گئے اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور مجھے آوازیں سنائی دینے لگیں. دل بے چین ہو گیا کہ کہیں تنہائی میں کوئی دشمن آ گیا ہو. میں نے قصد کیا کہ پہنچوں، لیکن ساتھ ہی رسول اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ میں جب تک نہ آؤں تم یہیں ٹھہرے رہو. چنانچہ میں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ واپس آئے. تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آوازیں کیسی آ رہی تھیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور فرما رہے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو انتقال کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں جائے گا. میں نے کہا، گو زنا اور چوری بھی اس سے سرزد ہوئی ہو؟ تو فرمایا، ہاں، گو زنا اور چوری بھی ہوئی ہو. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے. اور بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رات کے وقت نکلا، دیکھا کہ رسول اللہ تنہا تشریف لے جا رہے ہیں، تو مجھے خیال ہوا کہ شاید اس وقت رسول اللہ کسی کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے، تو میں چاند کی چھاؤں چھاؤں میں رسول اللہ کے پیچھے ہو لیا، یعنی چاند کی روشنی میں. رسول اللہ نے مڑ کر جب مجھے دیکھا تو پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، ابو ذر، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر سے قربان کر دے. تو رسول اللہ نے فرمایا، آؤ میرے ساتھ چلو. تھوڑی دیر تو ہم چلتے رہے، پھر رسول اللہ نے فرمایا، زیادتی والے ہی قیامت کے دن کمی والے ہوں گے، مگر وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر وہ دائیں بائیں آگے پیچھے نیک کاموں میں خرچ کرتے رہے. پھر کچھ دیر چلنے کے بعد رسول اللہ نے مجھے ایک جگہ بٹھا کر جس کے ارد گرد پتھر تھے فرمایا، میری واپسی تک یہیں بیٹھے رہو. پھر رسول اللہ آگے نکل گئے یہاں تک کہ میری نظر سے پوشیدہ ہو گئے. رسول اللہ کو زیادہ دیر لگ گئی. پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں اور زبان مبارک سے فرماتے آتے ہیں، گو زنا کیا ہو گو چوری کی ہو. جب میرے پاس پہنچے تو میں رک نہ سکا، پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، اس میدان کے کنارے آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے سنا کوئی آپ کو جواب بھی دے رہا تھا. رسول اللہ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہاں میرے پاس آئے اور فرمایا، اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو مرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے شریک نہ کیا ہو وہ جنتی ہوگا. میں نے کہا، اے جبرائیل، گو اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ فرمایا، ہاں. میں نے پھر یہی سوال کیا، جواب دیا ہاں. میں نے پھر یہی پوچھا تو فرمایا، ہاں، اور گرچہ اس نے شراب پی ہو. مسند عبد ابن حمید میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، واجب کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص بغیر شرک کیے مرا اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جو شرک کرتے ہوئے مرا اس کے لیے جہنم واجب ہے. مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے کوئی حاجت یا حاجت والا نہیں چھوڑا مگر زندگی میں سب کرا کرا چکا. تو رسول اللہ نے فرمایا، کیا تو یہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تین مرتبہ اس نے کہا، ہاں. رسول اللہ نے فرمایا، یہ ان سب پر غالب آ جائے گا. مسند احمد کی حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خضم ابن جوش یمامی سے کہا کہ اے یمامی، کسی شخص سے ہرگز یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے نہ بخشیں گے یا تجھے جنت میں داخل نہ کریں گے. یمامی رحمہ اللہ نے کہا، اے ابو ہریرہ، یہ بات تو ہم لوگ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے بھی غصے غصے میں کہہ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا، خبردار، ہرگز نہ کہنا. سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. رسول اللہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے دو شخص تھے، ایک تو عبادت میں بہت چست چالاک اور دوسرا اپنی جان پر زیادتی کرنے والا، اور دونوں میں دوستانہ اور بھائی چارہ تھا۔ عبادت گسار بسا اوقات اس دوسرے کو کسی نہ کسی گناہ میں دیکھتا رہتا اور کہتا رہتا تھا، اے شخص باز رہ۔ وہ جواب دیتا، تو مجھے میرے رب پر چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے؟ ایک مرتبہ عبادت گزار نے دیکھا کہ وہ پھر کسی گناہ کے کام کو کر رہا ہے، جو گناہ اسے بہت بڑا معلوم ہوا، تو کہا، افسوس تجھ پر، باز آ۔ اس نے وہی جواب دیا تو عبادت گزار نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز نہ بخشیں گے یا جنت نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے ان کی روحیں قبض کر لیں۔ جب یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار سے فرمایا، جا میری رحمت کی بنا پر جنت میں داخل ہو جا، اور اس عبادت گزار سے فرمایا، کیا تجھے حقیقی علم تھا؟ کیا تو میری چیز پر قادر تھا؟ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی خود رسول اللہ کی جان، اس نے ایک کلمہ زبان سے ایسا نکال دیا، یعنی عبادت گزار نے، جس نے اس کی دعا اور آخرت برباد کر دی۔ مسند بزار میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے استغفار کرنے سے ہم صحابہ رکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ آیت سنی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے مؤخر کر رکھا ہے۔ پس جو شخص جس گناہ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گو بار بار کرے۔ پس مایوس نہ ہونے کی آیت میں توبہ کی شرط ضروری ہے، ورنہ اس میں مشرک بھی آ جائے گا اور پھر مطلب صحیح نہ ہوگا، کیونکہ اس آیت میں وضاحت کے ساتھ یہاں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں، ہاں اس کے سوا جسے چاہے، یعنی گو اس نے توبہ بھی نہ کی ہو۔ اس مطلب کے ساتھ اس آیت میں جو امید دلانے والی ہے اور زیادہ امید کی آس پیدا ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اس نے بڑا گناہ کا افترا باندھا، جیسے اور آیت میں ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے، حالانکہ اکیلے اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر پوری حدیث بیان فرمائی۔